رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ نبی کا جھنڈا
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق او كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. والتودد إلى الناس نصف العقل. وحسن السؤال نصف العلم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام. عرض کر لینے کے بعد سامعین باطن کی میری آج کی گفتگو محراب کے ساتھ تعلق رکھنے والے لیکچرز کی سلسلہ وار گفتگو ہے اور آج کا عنوان ہے لاپرواہیوں کا ازالہ اور تدارک. تمہیداً عرض کروں گا کہ لوگ مختلف قسم کے ہوئے ہیں، ہم محسوس کریں گے کہ بعض لوگ اپنی شخصی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں اور قومی زندگی میں اور مذہبی زندگی میں بے تعلق رہتے ہیں، آپ ان کی ذات کے حوالے سے ان کا مطالعہ کریں یا ان کے گھریلو زندگی کا مشاہدہ کریں، یا آپ قوم و ملت کے ساتھ ان کے رویے کو دیکھیں تو بڑی بے پرواہ قسم کی اور لاپرواہ قسم کی مخلوق واقع ہوئی ہے. مصیبت آئے، کوئی دکھ آئے، تکلیف آئے، ان کے اعصاب پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کہیں سیلاب آ جائے، لاکھوں لوگ انا للہ ہو جائیں، آپ ان کی شخصی زندگی میں کوئی تبدیلی یا درد کی کوئی گہرائی محسوس نہیں کریں گے، بلکہ وہ خوشیوں سے بھی بے تعلق رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. اچھا، آپ مشاہدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مشاہدہ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ ان کے ڈرائنگ روم میں، ان کے گھر میں کرسی جہاں پڑی ہے پڑی رہے، کتاب جہاں پڑی ہے پڑی رہے، مہمان ان کا آ جائے، جہاں مرضی ہے بیٹھے، جہاں سے مرضی ہے اٹھ جائے. وہ بادشاہ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی، ملک ہے وہ خطروں سے دو چار ہو جائے تو ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر خوشیاں نصیب ہو جائیں تو خوش نہیں ہوتے. بڑے مظلوم قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں. عام طور پر خیال یہ گزرتا ہے کہ یہ شاید بہت زیادہ سکون رکھتے ہیں اپنی گھریلو زندگی میں، یہ ایک مفروضہ ہے جو قطعاً غلط ہے. یہ خوفناک قسم کے مسائل سے دوچار ہونے والے بھی لوگ ہوتے ہیں. دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی آپ دیکھیں گے معاشرے میں، وہ شکی مزاج ہوتے ہیں، ان کے ہاں بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے. وہ منفی سوچ رکھتے ہیں، عام طور پر وہ ہر چیز کا الٹ سوچتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فطرت نے انہیں بنایا الٹا ہوتا ہے، شاید ان کی کچھ محرومیاں ہوتی ہیں یا ان کے معاشرے کے ان کے ساتھ کچھ مظالم ہوتے ہیں یا ان کی زندگی کے کچھ حادثے ہوتے ہیں جو انہیں بے یقین بنا دیتے ہیں اور وہ ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. ایسے لوگوں کی زندگی بھی بڑی خوفناک ہوتی ہے. وہ سکون سے بہت بعید لوگ ہوتے ہیں. خوشیاں ان کی زندگی میں کبھی آپ محسوس نہیں کریں گے. اچھا, ایک تیسرے قسم کی مخلوق ہے. آپ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیسٹنی فالورز ہیں. یہ تقدیر کے پرستار لوگ ہوتے ہیں. تقدیر پر یقین کرنا بری بات نہیں, مذہب سکھاتا ہے, لیکن اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں, حدود کیا ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشنز کیا ہیں, ان کا نفوذ کس طرح ہوتا ہے, یہ ایک الگ سا عنوان ہے. لیکن وہ ہر زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے معاملے کو تقدیر کی بحث سے جوڑ کر وہ گزر جانے کے عادی لوگ ہوتے ہیں. مثلا 10-15 بندے مر گئے کسی آدمی کی غلطی سے, تو وہ کہیں گے جی تقدیر میں ایسا ہی تھا جی, بس گئے بندے, چھوڑو, خوب کھاؤ, روٹی کھاؤ, چائے پیو, جی مرنا تھا, انہوں نے مر گئے. یا وہ یہ بحث کریں گے کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی 2 لاکھ آدمی زلزلے میں اللہ کو پیارے ہو گئے, چلو جی تقدیر میں یہ ایسے تھا جی, چھوڑو, کوئی صحت پر وہ عملاً جا کر کے کوئی ہاتھ بٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہتے تو وہ یہ ہے کہ ہم تقدیر کے پرستار ہیں, لیکن ان کا رویہ بتاتا ہے کہ وہ تقدیر کو اپنی, شاید اللہ معاف کرے, میں اللہ المائٹی کے معنوں میں تقدیر کو نہیں لے رہا, میں ایک اصطلاح کے معنوں میں لے رہا ہوں کہ وہ تقدیر کو اپنا غلام سمجھتے ہیں, اپنی کنیز سمجھتے ہیں, وہ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں. ایسا شخص جو اپنی زندگی میں سعی و عمل کو اہمیت ہی نہ دے اور تگ و تاز کی کوئی تعریف ہی نہ ہو اس کی زندگی میں, وہ کامیابیوں سے کیسے ہمکنار ہوگا؟ سٹرگل وہ کیسے کرے گا نتیجہ خیز منزل تک پہنچنے کے لیے؟ اچھا, آپ کچھ اور لوگ دیکھیں گے جو علمی زائچے کھینچتے رہتے ہیں. علمی زائچے کھینچنے کا ان کا تعلق بعض اوقات ڈپلومیٹس سے ہوگا, بیوروکریٹس سے ہوگا, وہ ہر چیز کی کیلکولیشنز کرتے رہتے ہیں, 2 اور 2 4 اور 2 6, اور اب ملک میں یہ ہو رہا ہے, اب سائیکولوجیکلی یہ ہو رہا ہے, اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. ان کے کھینچے ہوئے زائچے دھرے کے دھرے رہتے ہیں اور زندگی کسی گوشے سے ایسی بھاگتی ہے کہ نئے قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں اور ان کا حال ان کے تصور ہی میں نہیں ہوتا. یہ لوگ کاغذوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں, فگرز پر یہ ٹرسٹ کرتے ہیں, کیلکولیشنز پر یہ لوگ اعتماد کرتے ہیں, لیکن عملی زندگی میں, جملہ تو شاید بھاری ہے لیکن یہ عملی قسم کے لوگ ہوتے نہیں. یہ ایسا ہی لطیفہ ہے جس طرح آپ ٹیچنگ کا ٹیسٹ دینے کے لیے جائیں اور وہاں کا جو سربراہ ہے کسی ادارے کا بہت تجربہ کار ہو, وہ آپ کو کہے کہ آپ لیسن میکنگ کریں کہ آپ کس طرح آٹھویں میں جا کر کے جغرافیہ کیسے پڑھائیں گے, اردو کیسے پڑھائیں گے, انگریزی کیسے آپ پڑھائیں گے. وہ جناب جو ایجوکیشن ایڈ کٹ ہوتی ہے وہ اس کو مدد میں لائیں, لانے کے بعد نقشے بن جائیں, ڈایاگرامز بن جائیں, میں یہ یہاں لٹکاؤں گا, یہ لٹکاؤں گا, یہ لٹکاؤں گا, پھر ان کا ایگزامینر آ کر کے بیٹھ جائے, جناب اس نے صحیح پڑھایا ہے یا صحیح نہیں پڑھایا, تلفظ کیسا تھا, ٹیچر کھڑا کیسے ہوا, ٹیچر بیٹھا کیسے, اس کی لیسن میکنگ ٹھیک تھی نہیں ٹھیک تھی, اس میں ٹیلز کتنے تھے, اس میں بچے کی سائیکالوجی کا کتنا اہتمام تھا, یہ ساری باتیں بتائے. لیکن وہ جو خود محترم چیک کرنے والے ہیں ڈایاگرامز کو, شکلوں کو, انہوں نے زندگی میں کبھی جو ہے وہ لیسن میکنگ کی نہ ہو. وہ جب جاتے ہوں آزادانہ جاتے ہوں, آزادانہ پڑھاتے ہوں, نصاب بھی ان کے دماغ میں اور پروگرام بھی ان کے دماغ میں اور لیسن میکنگ بھی ان کے دماغ میں. کہا جاتا ہے کہ جو جینیس لوگ ہوتے ہیں انہیں کسی ڈایاگرام کی ضرورت نہیں ہوتی. بہرحال ابکری لوگ تو ابکری لوگ ہوتے ہیں, جینیس لوگ تو جینیس لوگ ہوتے ہیں. لیکن میں رک کے کہوں گا کہ جناب علی, کیا یہ سارے اہتمامات امتحان دینے کے لیے ہوتے ہیں یا کوئی پریکٹیکل شیپ بھی ان کی ہوتی ہے اے ٹو زیڈ, کہ آیا پورا سال 365 دن میں اگر 200 دن ہم پڑھاتے ہیں تو کیا ان نقشوں کے مطابق ہم پڑھاتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں؟ قطعاً غلط. انگلینڈ جیسے ملک میں آپ چلے جائیں, آپ امریکہ جیسے ملک میں چلے جائیں, جناب یہ جتنے اہتمامات ہوتے ہیں یہ سیرمونیل ہوتے ہیں, جو کچھ عملی طور پر کیا جاتا ہے وہ بالکل اس سے جدا جدا ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ ایک مخلوق ہے جو اس طرح کی زندگی گزارتی ہے. اس کی مثال آپ کو میں دینا چاہوں کہ نظام مصطفیٰ کیا چیز ہے. ہماری نظریاتی کونسل ہے پاکستان میں, اس نے ہزاروں صفحات جو ہے وہ لکھ ڈالے ہیں, ہزاروں صفحات, بلکہ ایک طرح سے تو ایک ترتیب کے مطابق شاید لاکھوں پیجز ان کے بن گئے ہوں, لیکن جو صفحات صرف الاؤنس بنانے کے لیے لکھے جائیں اور پیسے حلال کرنے کے لیے وہ بنائے جائیں, قومی زندگی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو, ملی زندگی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو. میں زیادہ دیر ادھر نہیں رہنا پسند کروں گا, مجھے جو تلاوت کردہ حدیث ہیں ان کی طرف مجھے بڑھنا ہے. لیکن میں نے کہا ایک اس قسم کی بھی مخلوق ہے. جناب آپ اے سے زیڈ کی طرف جائیں یا زیڈ سے آپ اے کی طرف چلے جائیں, الف سے یا کی طرف جائیں یا یا سے آپ الف کی طرف آپ چلے جائیں, اب دیکھیں گے ہر جگہ جو تسلط ہے وہ لاپرواہیوں کا ہے, بے پرواہیوں کا ہے, کیئر لیسنس. یہ ایک عذاب کہیں تو عذاب ہے, یہ ایک مغالطہ کہیں تو مغالطہ ہے, یہ ایک جرم کہیں تو ایک جرم ہے, یہ ایک سن کہیں گناہ کہیں تو یہ ایک گناہ ہے. اور نہ صرف معاشرتی سائنسز بلکہ دنیا کے جتنے بڑے مذاہب ہیں سب کے اندر اس چیز کو جرم تسلیم کیا گیا ہے. اور سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے, جس کا نزول, جس کے اصول و فروع اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دلوائے ہیں. جناب علی رحمت اللہ علیہ السلام نے بھی سختی سے اس کو کنڈیم کیا ہے, بلکہ آپ حضور رحمت عالم علیہ السلام کی سیرت, آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کی حیات مبارکہ کہ جس اینگل کو جس اینگل سے بھی آپ دیکھیں اور جس شعبے کو بھی جس زاویے سے دیکھیں, ہم محسوس کریں گے کہ کہیں لاپرواہی آپ کو نہیں محسوس ہوگی, کیئر لیسنس آپ کو نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معجزے ہیں کہ جن معجزوں کی طرف مفکرین نے توجہ ہی نہیں دی ہے, کہ ایک عظیم ہستی جناب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد بزرگ ترین ہے، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی انسانوں کے درمیان گزاری ہے، اور اس میں راتیں ہیں، اس میں دن ہیں، اس میں خلوتیں ہیں، اس میں جلوتیں ہیں، اس میں آئلی زندگی ہے، اس میں سیاسی فیصلے ہیں، اس میں معاشی فیصلے ہیں، اس میں قضاء ہے، اس میں اقضاء ہے، اس میں علم ہے، تدریس ہے، پتہ نہیں کون کون سے شعبے ہیں، رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات جن کا احاطہ کرتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر آپ کو لاپرواہی نظر نہیں آئے گی، کیئر لیسنس آپ کو نظر نہیں آئے گی. بحیثیت مسلمان یا سنجیدہ فالوور ہونے کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ جناب علی، ہم جس وقت سنت کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو کس قدر مظلوم معاشرہ ہے ہمارا کہ سنت کا اطلاق صرف امامے کے پیٹوں پر ہم کرتے ہیں، اور صرف کہ شلوار ٹخنوں کے اوپر رکھی جائے یا نیچے رکھی جائے. جناب یہ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے شعبے ہیں. میرے نزدیک رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی عادت کو بھی اپنی زندگی میں اتارنا بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے انعام پایا جانے والا عمل ہے. لیکن حیات انسانی کے اندر سینکڑوں شعبے ایسے ہیں جن کے حوالے سے آج تک ہم نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر سوچا ہی نہیں ہے. یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح امامت فرماتے ہیں، کس طرح سیادت فرماتے ہیں، کس طرح رہنمائی فرماتے ہیں. نہ صرف رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنے دعوے کو اور پھیلاؤں گا کہ آپ چاہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ساتھ رکھ لیں، آپ چاہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب حیات پڑھ لیں، آپ چاہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ راشد تھے ان کی حیات مبارک پڑھ لیں، اور آپ چاہیں تو جو شہر علم کے دروازے مالا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے اقوال پڑھیں، ان کی زندگی پڑھیں، ان کی سینگز دیکھیں، ان کے فیصلوں کو دیکھیں. کسی جگہ آپ کو لاپرواہی نظر نہیں آئے گی. یہی وجہ ہے کہ وہ پرسکون بھی تھے اور باوقار بھی تھے. جس جگہ کا انسان کیئر لیسنس کو ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دو انعام دیتا ہے، ایک وقار اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور وقار کے ساتھ ایک سکون اس شخص کو عطا فرماتا ہے. وہ لوگ جو بے ترتیب، بے ڈھب، بے سلیقہ زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ کبھی باسکون نہیں ہوتے، اور ان کی زندگی میں کبھی وقار اور عزت جیسی چیزیں نازل نہیں ہوتی. ہمیں اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے وہ حدیث آپ کے سامنے لاؤں گا جن کی تلاوت ہوں، لیکن حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے
ایک اور اہم بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ انسانی ذات جو ہے یہ چار چیزوں سے مرکب ہے، اور تحسین کا عمل جو ہے وہ ان چاروں کو سنجیدگی سے دیکھنے پڑھنے کے تعلق رکھتا ہے. مثلاً سب سے پہلی چیز میں عرض کروں گا کہ عقل ہے، دانائی ہے، بڑا جوہر ہے انسانی زندگی کا، ٹیلنٹ ہے، روشنی ہے جو اللہ تعالی نے صرف انسانوں کو عطا کی ہے. مور ناچ سکتا ہے لیکن وہ عقل سے محروم ہے. کوئل اپنی آواز سے دلوں کو کھینچ سکتی ہے لیکن وہ عقل سے محروم ہے. جناب علی شاہین اپنے شوق کے پرواز سے انسان کو متاثر کر سکتا ہے لیکن وہ عقل سے اور دانائی سے محروم ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے، چڑیاں جب گھنیرے درختوں کے سایوں میں چہچاتے ہیں تو وہ دل ربا نغمے جس وقت اگلتے ہیں تو انسان کا دل کھنچا جاتا ہے، لیکن یہ ساری دل ربائیاں اپنی جگہ، اور حضرت انسان کو جو اللہ نے عقل کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کی وسعتیں اور اس کی پہنائیاں ایک طرف، آقا مولا رسول کریم علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا کہ معاش کے اندر، خرچ کرنے کے اندر اعتدال جو شخص رکھتا ہے، اور جو آدمی لوگوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، فرمایا کہ نفقہ میں اقتصاد معیشت کا نصف ہے، اور لوگوں سے پیار یہ آدھی عقل ہے، اور سوال اچھے طریقے سے کر لینا یہ آدھا علم ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی عقل کی تعریف کی۔ ایک اور حدیث سے مجھے یاد آئی عقل پر، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت عقل کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقل سے کہ کھڑی ہو جا، عقل کھڑی ہوگی، عقل عقل تھی اس لیے کھڑی ہوگی، اور شیطان شیطان تھا وہ سمجھ نہ سکا۔ اس کا مانا جائے جہاں شیطانیت ہوتی ہے وہاں عقل نہیں ہوتی، اور جہاں عقل آ جائے وہاں شیطنت نہیں ہوتی۔ رب کریم نے کہا کہ کھڑی ہو جا، عقل کھڑی ہو گئی۔ رب کریم نے کہا کہ گھوم جا، اور عقل گھومی۔ میں کہ اے عقل اپنا چہرہ مجھے بتا، تو عقل نے اپنا چہرہ اللہ تعالی کی طرف پھیرا۔ پھر رب کریم نے کہا اے عقل بیٹھ جا، تو عقل بیٹھ گئی۔ تو پھر رب کریم نے کہا کہ اے عقل سن، تیرا خالق کہہ رہا ہے کہ تجھ سے خوبصورت کوئی اور چیز نہیں ہے، تجھ سے اچھی کوئی چیز اور نہیں ہے، تجھ سے کامل کوئی اور چیز نہیں ہے۔ میرے استاد محترم، جب یہ حدیث شریف پڑھائی تھی آج دہائیوں سال بعد، میرے استاد مجھے یاد آئے، انہوں نے کہا تھا کہ اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ رام نے کہا کھڑی ہو جا، وہ کھڑی ہو گئی، کہا گھوم جا، وہ گھوم گئی، کہا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گئی، کہا چہرہ بتا، اس نے چہرہ بتایا۔ استاد کہا کرتے تھے کہ عقل اسی انسان کے پاس ہوتی ہے، رب کہے کھڑا ہو جا وہ کھڑا ہو جائے، رب کہے بیٹھ جا وہ بیٹھ جائے، رب کہے گھوم جا وہ گھوم جائے۔ فرمایا عقل اس انسان کے پاس ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی بات مانے، جہاں اللہ رب العالمین کی بندگی نہیں ہے۔ اور میں اس کے ساتھ جمع کروں گا کہ جہاں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، میرے پیارے، وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل وہاں نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو سوچ سمجھ کے کام کرے، اس سے بڑی کوئی دانائی نہیں۔ جو کام کرتے ہو اس سے پہلے سوچو، اچھا سامعین باتمکین، یہ انسانی ذات کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، عقل۔ عقل ہوگی بے پرواہی نہیں ہوگی، اور جہاں آپ دیکھیں کہ بے ترتیب سی زندگی ہے، وہاں فوراً سمجھ لیں کہ عقل کی کمی ہے۔ عقل جو ہے وہ نظم دیتی ہے، عقل جو ہے وہ خدا کی پہچان دیتی ہے، عقل جو ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کے حرم میں لاتی ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو سمجھ لو کہ عقل نہیں ہے. حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی میں مرید ہونا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم مرید تو ہو سکتے ہو، لیکن کچھ وقت گزارو خانقاہ کے اندر. وہ تیار ہو گیا خانقاہ شریف کے اندر. انہوں نے کہا لیکن میں رہوں گا تو صحیح آپ کے پاس، لیکن مجھے خدمت سونپی جائے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ جس کے حصے میں جو جتنا لکھا ہے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا. آپ نے کہا کہ اس درویش کو کہو کہ مجھے پانی پلائے. جب وہ پانی لے کے آیا تو اس نے گھڑے کے اوپر جو کور ہوتا ہے وہ رکھا، تو وہ آدھا اس کے اوپر صحیح آیا اور آدھا صحیح نہ آیا. تو وہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو گیا حضرت مدر جان رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے. تو آپ نے تاریخی لفظ کہے، کہتے ہیں کہ حضرت انتہائی نازک مزاج اور انتہائی نفیس انسان گزرے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے کا کیا فائدہ، تمہیں فقارا کے سامنے زندگی گزارنے کا سلیقہ ہی نہیں کہ تم نے گھڑے کے اوپر اس کا کور کس طرح رکھا ہے. یہ اس طرح رکھتے ہیں. تو مولانا محترم اسلام یا تصوف یہ تو نہیں ہے کہ قمیض کا ایک بازو مشرق جائے اور دوسرا مغرب میں سیر کرے، کپڑے پہنو تو بے سلیقہ، گھر ہو تو بے سلیقہ. اس زندگی کی اہمیت کو سمجھیں کہ ذات کو سنوارنا، گھر کو سنوارنا، معاشرے کو سنوارنا، اس کی کتنی اہمیت تھی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر صاف کرتی تھی تو رسول رحمت اپنے مبارک ہاتھوں سے میری مدد کیا کرتے تھے. گھر صاف کرنے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد کرتے تھے. میں نے عرض کیا کہ انسانی ذات کا ایک حصہ ہے عقل. اس کو اسلام مارتا نہیں ہے، اس کو اسلام دباتا نہیں ہے، اسلام اس کو جلا بخشتا ہے. اور دین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سمجھتا ہوں واحد دین ہے کہ جو آنکھیں سی کر تربیت نہیں کرتا، آنکھیں کھول کر تربیت کرتا ہے. دوسری چیز ہے وہ انسانی ذات میں وہ میرے عزیز محبت ہے، پیار. اللہ تعالی نے یہ ودیعت کیا. ایک کسی زمانے میں کہیں میں درس دے رہا تھا تو مجھے کسی دوست نے کہا کہ جس طرح آپ نے حدیث بیان کی اس سے تو پتا چلا کہ عقل بہت بڑی چیز ہے. میں نے کہا بڑی چیز ہے لیکن محبت اس سے بھی بڑی چیز ہے. وہ کہنے لگے آپ کس طرح اس کو ڈیفر کریں گے، آپ نے تو حدیث بیان کی، رب کائنات نے عقل کو مخاطب کر کے کہا کہ تجھ سے کوئی بڑی خوبصورت چیز نہیں ہے. اب آپ کیسے کہیں گے کہ محبت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے عقل سے بھی بڑی چیز ہے. میں نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا، میں مخفی خزانہ تھا، فاحببته ان اعرف، میں نے محبت کی اس سے کہ مجھے پہچانا جائے. میں نے کہا کہ عقل مخلوق ہے، وہ انسان کی صفت ہے، اور محبت خدا کی صفت ہے. واللہ اللہ عز و جل سبحانہ کے گویا کہ انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ کرم کیا کہ اس کو عقل و نطق سے بھی نوازا اور اس کے سینے میں محبت کا جوہر اللہ عز و جل سبحانہ نے رکھ دیا. اچھا میں آپ کو انشاءاللہ پہنچاتا ہوں اس لاپرواہی کے تدارک تک، لیکن وضاحت کے بس ایک مختصر سا مرحلہ ہے جو رہ گیا ہے. میں نے کہا ایک اللہ تعالیٰ نے عقل دی انسان کو، دوسرا اللہ تعالیٰ نے انسان کو محبت دی، اس کے اندر ٹیلنٹ رکھا، تیسری چیز ہے احساسات. احساسات ہیں مثلا قرآن مجید نے احساسات کے نہ ہونے کو بیان کرتے ہوئے کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون. تو میرے پیارے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنا، سننا اور پکڑنا، چکھنا، سونگھنا، یہ اللہ رب العالمین نے احساسات حضرت انسان کو عطا کیے ہیں. یہ ایک دولت ہے انسان کے پاس. اللہ اکبر. اس کے بعد چوتھی چیز ہے قوت ارادی کے ساتھ اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرنا، عمل کرنا. میرے بھائی اب میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ انسان سدھرتا اس وقت ہے، لاپرواہیاں ختم اس وقت انسان کی ہوتی ہیں جس وقت وہ اپنے اندر خود شناسی کرے اور یہ جو جوہر ہیں اس کے اندر یہ ان کو پالش کرے، اور پالش کرنے کے بعد ان کا رخ ٹھیک کرے، ان کا استعمال ٹھیک کرے، جس وقت وہ اپنے قوت ارادی کو، جس وقت وہ اپنی عقل کو، اور جس وقت وہ اپنے جذبوں کو، اور جس وقت وہ اپنے احساسات کو، جس وقت ایک منزل دے دے گا، تو خود بخود اس کی ذات سے لاپرواہیوں کا تدارک ہو جائے گا اور ایک اچھا خوبصورت انسان وہ بننے میں کامیابیوں کی طرف بڑھے گا. انگریزی کی کوئی کتاب کسی زمانے میں پڑھی تھی، اس وقت مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو انسان ہے یہ چین کے بانس کی طرح ہے. شاید ہمارے یہاں بھی بانس کی تعریف یہی ہو، چینی کی کیا تخصیص ہے، کہ جو بانس درخت پیدا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان اس کی طرح ہے کہ جس وقت یہ زمین میں پیدا ہوتا ہے تو یہ باہر نکلنے سے پہلے مسلسل چار سال یہ زمین کے اندر اس کی گروتھ ہوتی ہے اور اس کی ساری جڑیں جو ہیں وہ زمین کے اندر مضبوط ہوتی رہتی ہیں، اور 1.5 فٹ کا اس کا تنا اور سٹیم جو ہے وہ زمین کے اندر رہتی ہے، اس کی پوری نشو و نما وہاں پر ہو جاتی ہے، اور جس وقت وہ پھر اپنا چہرہ نکالتا ہے زمین سے تو 1 سال کے اندر وہ 80 فٹ بلند ہوتا ہے، اور 1 سال کے اندر 80 فٹ اس کا بلند ہونا دراصل اس کی اس 1.5 فٹ کی گروتھ کی وجہ سے وہ اس کو سپورٹ دیتی ہیں اور جڑیں اس کو سنبھالا دیتی ہیں، وہ گرتا نہیں ہے. اس آدمی نے تو صرف یہی کہا کہ انسان کی گروتھ جو ہے وہ بس بانس کے درخت کی طرح ہے. آگے وہ نتیجہ نہ خرچ کر سکا وہ آتھر، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ایک نقطہ ہے نقطہ یہ ہے کہ جس وقت تک بچہ 4 سال کا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد 4 سال کا، تو 4 سال تک یہ چاروں چیزیں اس کے اندر گڈمڈ ہوتی ہیں، جذبات بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، احساسات بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، اس کے اندر قوت ارادی بھی ہوتی ہے لیکن وہ ممتاز اور ڈسٹنگوش نہیں ہوتی، قوت متخیلہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے لیکن وہ ممتاز نہیں کر سکتا، اس کو ڈیفر نہیں کر سکتا، وہ بچہ 4 سال کا، اور اس کے اندر عقل بھی ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے لیکن وہ امیچور فارم میں وہ ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 4 سال کے بعد بچہ جس وقت جوانی کی طرف بڑھتا ہے تو بانس کے درخت کی طرح یہ جتنی 4 چیزیں ہیں وہ فوراً جو ہے وہ اس کے اندر آتی ہیں. عقل جو ہے وہ پرواز کر کے پہلے آسمان پر پہنچتی ہے، اس کے اندر جذبے جوان ہو جاتے ہیں، اس کے اندر قوت ارادی جو ہے وہ کس مسانے لگ جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب آپ سمجھیں کہ سمندر معجزن اس کے اندر جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے بگڑنے اور بننے کے مواقع بہت بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. جناب یہ 4 سال کی عمر میں جس وقت بچہ پہنچ گیا، اس کے بعد اگر اس کو کسی نے سنبھالا دے دیا تو وہ ایک عجیب چیز، ایک خوبصورت چیز اور ایک معاشرے کے لیے تحفہ بن جانے والی چیز ہوتی ہے. جوانی تک تو یہ چاروں چیزیں اسی طرح رہتی ہیں، اور جس وقت بابا ہو جاتا ہے نا بندہ تو پھر یہ چاروں چیزیں پھر گڑبڑ ہوتی ہیں، جذبات، احساسات، عقل، قوت ارادی. جس طرح بچپن کے اندر یہ چاروں چیزیں مکس تھیں، بڑھاپے کے اندر یہ پھر مکس. لیکن بوڑھا بندہ صاحب حال ہوتا ہے. صاحب حال ہونے کا مطلب بھی سمجھا دوں کہ مثلا آپ کو کسی نے سکھایا، آپ کو کسی نے سمجھایا کہ مسجد میں آپ داخل ہوں تو دایاں قدم آپ اندر رکھا کریں. جناب آپ جب آئے تو آپ نے سوچا دایاں قدم میں اندر رکھوں. یہ آپ کی عقل حافظہ یہ اندر جوان ہے جس نے آپ کو سمجھایا کہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دایاں قدم اندر رکھتے ہیں، نکلو تو بایاں قدم باہر. لیکن جس میں بندہ بڈھا ہو جاتا ہے تو میرے پیارے اس کو تحفظہ ہی کام نہیں کرتا، اس کو دائیں بائیں کی تمیز ہی نہیں رہتی، تو اس وقت کہتے ہیں وہ صاحب حال ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ جیسا وہ جوانی میں کرتا رہا ہے خود بخود اس کا قدم دایاں ہی اندر اٹھتا ہے اور اندر جاتا ہے، خود بخود جب وہ نکلتا ہے تو اس کا بایاں قدم ہی باہر نکلنے لگ جاتا ہے. تو جو صاحب حال لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جوانی جو ہے وہ ٹھیک گزرنی چاہیے. اگر آپ نے جوانی جس کام میں بسر کی میرے عزیز، بڑھاپے میں جا کر کے اس کام سے جان چھوڑانا اگر وہ بری ہے تو مشکل ہو جائے گا، اور اگر نیک چیز ہے تو وہ قائم دائم رہتی ہے. میں نے 110 سال کی بڑھیا کو دیکھا تو وہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور وہ قومے میں ہے اور اس کو کچھ لفظ آتے نہیں ہیں، موت کا وقت ہے اس کا، تو وہ پڑھتے جا رہی ہے اللہم صلی اللہ محمد، اللہم صلی اللہ محمد، تسبیح اس کے ہاتھ سے گر گئی ہے لیکن اس کی انگلیاں چل رہی ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. اس کا معنی یہ ہے جس کی جوانی اللہم صلی اللہ محمد میں گزرے اس کا بڑھاپا بھی اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد میں گزرتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی لائف کو اور اپنی زندگی کو آپ کنٹرول نہ کر سکے اور اس پر گرفت نہ قائم کر سکے اور اس کا رخ متعین نہ کر سکے، اس کو ایک اچھی ڈیسٹینیشن آپ نہ دے سکے، اور پرٹیکولرلی جوانی کے موسم میں، تو جناب آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. اب آئیے پھر میں آپ کو واپس لے جاؤں کہ یہ زندگی کے تحائف ہیں، گفٹس ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عقل بھی دے دے، اگر اللہ تعالیٰ اس میں قوت ارادی بھی پیدا کر دے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو احساسات بھی عطا فرما دے. اب میں آپ کو بتاؤں ایک پانچویں چیز، اور وہ میں مثال کے ساتھ سمجھاؤں گا. اگر آپ کا بچہ ہو 4 سال 5 سال کا، تو وہ آپ اس کے آنکھوں پر پٹی باندھ دیں، آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے وہ کہیں چلو بیٹا میں اور آپ دونوں کھیلتے ہیں، آپ آگے بڑھیں جا کر کے آپ اپنی مما کا کمرہ تلاش کریں، تو وہ بچہ بڑھے گا، آپ اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے، چونکہ عمر اس کی چھوٹی ہے تو آپ اس کو کہیں گے بیٹا دائیں ہو جائیں، اس کے دائیں ہو جائیں، آپ کو خطرہ ہوگا کہ آگے کھڈا آ رہا ہے یا کچھ چاقو پڑا ہے، چھری پڑی ہے، وہ کہیں اس کے پاؤں میں نہ لگ جائے، جناب علی آپ بائیں ہو جائیں، آپ سیدھے ہو جائیں، آپ الٹے ہو جائیں، آپ دائیں ہاتھ ہو جائیں، تو جناب کرتے کرتے وہ اپنے ماما کے کمرے کو تلاش کر لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عقل بھی رکھی ہے، اللہ تعالی نے نظر بھی رکھی ہے، اللہ نے قوت ارادی بھی رکھی ہے، لیکن منزل تلاش کرنے کے لیے کوئی خارج سے بھی رہنمائی درکار ہوتی ہے، جو بتائے کہ دائیں ہو جا، کوئی بائیں ہو جا، آگے ہو جا، آگے کھڈا ہے، آگے گڑا ہے، تو یہ بتانے والا جب کوئی ہوگا تو جناب منزل پر پہنچنا آسان ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالی احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں کہ بس انسان کے پاس عقل بھی ہے، نظر بھی ہے، محسوسات بھی ہیں، جذبے بھی ہیں، قوت ارادی بھی ہے، تگ و تاز بھی ہے، لیکن ایک ایسا مرشد بھی ہونا چاہیے کہ جو نہ دیکھی کو دیکھی بنا کر سامنے رکھے اور کہے کہ تیرے تو آنکھوں پر بھی پٹی باندھی ہوئی ہے، تیری عقل بھی تو امیچور ہے، تو دنیا کو سمجھتا نہیں ہے۔ فرمایا اس کام کے لیے اللہ تعالی نے رسول کریم کو بھیج دیا، اور رسول کریم کی شان میں پھر جو اولیاء کاملین ہیں وہ گویا بندے کو ہاتھ سے پکڑ کر کے آگے پیچھے دائیں بائیں گہرے کھڈوں کھائیوں سے بچاتے ہوئے اور برے مقامات سے بچاتے ہوئے وہ سیدھے رسول کریم کے قدموں تک پہنچا دیتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، یہ ایک منزل کی نشاندہی عرض کر رہا تھا کہ سب کچھ انسان کے داخل میں ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بہت کچھ رکھ دیا ہے، آپ نے اس کو بیدار کرنا ہے، بیدار کرنے کے بعد سفر خارج کی طرف ہے، انسان پھر باہر نکلتا ہے، دنیا 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 دنیا، لیکن آہستہ آہستہ جس وقت بڑھاپا آتا ہے تو جو کچھ آپ نے پھیلایا ہوتا ہے پھر وہ سمٹنے لگ جاتا ہے، تو سمٹتے 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 جس وقت قبر میں پہنچتے ہیں تو پھر تین ہی چیزیں بچ جاتی ہیں، من ربو کا و ماں دینوں کا و ماں کنت تقول فی حق کے حاضر رجل۔ ایک وسیع کائنات کا سفر اور سیر کرنے کے بعد جناب اینڈ آپ کا جا کر کے رسول کریم علیہ السلام کے قدموں میں ہونا ہے، تو جس جگہ اینڈ ہونا ہے میرے خیال میں زندگی کے سارے لمحے ادھر ہی قربان ہونے چاہیے، اور حیات مستحار کے تمام دقیقے جو ہیں ہفتے مہینے آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں ہی میں قربان ہونے چاہیے۔ عقل اور محبت میں نفوذ اور اثر اور نتیجے کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ سوال کہ عقل جس وقت انسان کے اندر کام کرے تو وہ کس قسم کے جہان روشن کرتی ہے، اور محبت جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ بس میں کہہ سکتا کہ عقل غالب ہونا سکھاتی ہے، عقل بندے کو غالب ہونا سکھاتی ہے، اور محبت بیچاری مغلوب ہونا سکھاتی ہے۔ محبت کے مزاج میں مغلوب ہونا ہے اور عقل کے مزاج میں غالب ہو جانا ہے، وہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقل اگریسو ہوتی ہے، وہ بیچاری حملے کرتی ہے، کبھی بادشاہ بن کر کے، کبھی سلطان بن کر کے، کبھی سپاہ سالار بن کر کے، چھینو مارو اس کو دباؤ یہ کرو، یہ سارے عقل کے مارکے ہیں۔ اور جس وقت کسی سے محبت ہو جائے نا تو میرے پیارے محبت کی ادا یہ ہے کہ وہ محبوبی کو سب کچھ سمجھتی ہے، وہ نہ سپاہ سالار ہوتی ہے، وہ محبت جو ہے وہ نہ سی این سی ہوتی ہے، محبت جو ہے وہ نہ وزیر اعظم ہوتی ہے، محبت جو ہے وہ اپنے محبوب کے قدموں کی خاک ہوتی ہے۔ یہ محبت کی تعریف ہے۔ اور یاد رکھنا جو کام پیار کرتا ہے وہ کام تلوار نہیں کر سکتی ہے. شاید آج ہی میں کسی کوئی میرے مہمان آئے تھے کوئی انگلینڈ سے, تو میں ان کے سامنے یہ بات کر رہا تھا کہ میں بڑے سوچ کر یہ بات کرنے لگا ہوں. اس کو سمجھیے کہ جہاں جہاں اسلام پیار کے ساتھ داخل ہوا ہے, پیار والوں کے ذریعے داخل ہوا ہے, وہاں سے اسلام کو نکالا نہیں جا سکا, اور جہاں اسلام تلوار کے ساتھ داخل ہوا ہے وہاں اسلام رہ نہیں سکا ہے. یہ میرے دو جملے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. جس جگہ اسلام تلوار کے ساتھ داخل ہوا وہاں سے نکلا ہے. مثال دے دوں گا, بنو امیہ کی خون آشام تلواروں نے جس وقت جبل طارق پر کشتیاں جلا دیں اور انہوں نے شمشیر برنا سے اندلس اور اسپین کو چھینا اور طاقت کے بل بوتے پر وہ وہاں داخل ہوئے. میرے خیال میں دو مثالیں ہیں, ایک مثال یہ جو میں نے آپ کے سامنے دی ہے اور دوسری مثال ایک اور دوں گا آپ کو کہ یہ لوگ تلوار کے بل بوتے پر داخل ہوئے تھے اسپین, اور وہاں سے ان لوگوں نے اسلام کو ایسا مٹایا کہ اگر وہ لوگ دیکھتے کہ کوئی آدمی منہ پر پانی ڈال رہا ہے اس طرح تو اس کو بھی قتل کر دیتے, شہید کر دیتے کہ یہ مسلمانوں کی اولاد ہو سکتی ہے. دراصل یہ اندلس اور اسپین میں کلچر سے جس وقت ٹکرایا تھا, تہذیب سے جس وقت ٹکرائی تھی, تمدن سے جس وقت ٹکرایا تھا, لیکن اسلام کا تمدن اور تہذیب جو لوگ لے جانے والے تھے وہ بادشاہ تھے, ان کے مزاج میں تلوار چلانی تھی. تو اندلس اور اسپین سے پھر اسلام کو نکالا گیا, اور اس طرح نکالا گیا کہ آج کتنے سو سال ہو گئے جناب, وہاں مسجدیں ویران کر دی گئی اور مسجد قرطبہ کو جو ہے وہ ایک سیرگاہ بنا دیا گیا, اور بادشاہوں کے محلات جو غرناطا کے اندر تھے ان پر ٹکٹ لگا دیا گیا. مسلمان بادشاہوں کا مزاق اڑایا جانے لگا ان کے ناولز کے اندر, ان کے ڈراموں کے اندر, ان کے فکشن کے اندر. یہ میں آپ کے سامنے حقیقی تصویر لا رہا ہوں. لیکن ہندوستان کے اندر تلوار کے ساتھ اسلام نہیں آیا تھا, ایک غریب نواز کے پیار کے ساتھ اسلام آیا تھا, اور 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا. تو آج کیا وجہ ہے کہ ہندوستان سے مسلمان نکلے اور ایجوکیشن کے ساتھ نکلے؟ جناب ہم جس وقت ہندوستان سے نکلے تھے, پاکستان بنایا تھا, تو ہم نے آزادی بیگ کر کے نہیں لی تھی, ہم نے کوئی آزادی کے لیے کشکول نہیں پھیلایا تھا, ہم نے آزادی کی تحریک چلائی تھی اور ہم نے انگریزوں کو نکالا تھا وہاں سے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آج 18 کروڑ کی قوم اگر ادھر ہے تو 23 کروڑ جو ہے وہ آج بھی ہندوستان کے اندر موجود ہے, جو کہ اپنی زندگیوں میں بالا دست قوت جو ہے وہ محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی ذات کو سمجھتے ہیں. ہندوستان سے پاکستان الگ بن گیا, انڈیا الگ بن گیا, لیکن اسلام کو نہ نکالا جا سکا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام صوفیاء لے کر گئے تھے اور اللہ والے لے کر کے گئے تھے, وہاں سے اسلام کو نہ نکالا جا سکا. دوسری مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں, وہ بغداد ہے. بغداد میں چنگیز آیا, ہلاکو آیا, اور پتہ نہیں کیا کیا کون کون لوگ آئے, لائبریریاں جلائیں, مسجدیں گرائیں اور شہر کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی. لیکن جن گلیوں میں حسن بصری پھرا تھا اور جن گلیوں میں امام ابو حنیفہ نے قدم رکھے تھے اور جن جگہوں پر جو ہے وہ جناب سفیان ابن عیینہ اور سفیان ثوری جیسے لوگ آئے تھے, اس جگہ سے سلطنتیں ٹوٹی ہیں, لیکن وہاں سے اسلام کو نہیں نکالا جا سکا ہے. اور اگر کوئی برا نہ منائے تو افغانستان کے اندر جناب اسلام آیا تھا درویشوں کے ذریعے، جرنیلوں کے ذریعے، وہاں نہیں اسلام آیا تھا. اور آج اتنی کوشش کے باوجود جناب افغانستان سے نہ اسلام کو نکالا جا سکا ہے اور افغانستان سے نہ قیامت تک اسلام کو نکالا جا سکے گا. یہ دین رہنے کے لیے ہے، یہ اسلام رہنے کے لیے ہے. تو یہ اور انڈونیشیا کی مثال میں آپ کو دوں گا، انڈونیشیا میں کسی جرنیل نے تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلایا، وہاں اس شریف کے جلال الدین بخاری کی اولاد جو ہے اس نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا. تو وہاں جرنیل آئے، وہاں زیر و زبر ہوئے آلات، لیکن وہاں سے اسلام نہ نکل سکا. تخت بدلے گئے لیکن اسلام کو نہ نکالا جا سکا. تو میں نے کہا تلوار میں اور پیار میں یہ فرق ہوتا ہے کہ پیار کی جدھر حکومت قائم ہوتی ہے وہ صدا ہوتی ہے، اور تلواریں تلواروں کے ساتھ ٹکراتی رہتی ہیں. جناب اپنی ذات میں عقل تلوار ہے اور محبت پیار ہے، اور اگر اپنے اندر پیار کے سوتے آپ پیدا کر لیں اور صوفیاء کا راستہ آپ استعمال کر لیں، تو میں تیسری مثال آپ کو دوں گا کہ جناب علی یہ جو رشیا فال ہوا ہے، رشیا کے اندر ایک باہر سے حملہ ہوتا ہے اور ایک اندر سے تیاری ہوتی ہے، تو وہاں امام شامل کے نقش بندی مریدوں نے جناب اندر سے اس سوسائٹی کو تیار کیا آزادی کے لیے. اور آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اور فقی ابو لیث سمرقندی کی قبر اور اسی طرح امام مسلم کی قبریں اور اسی طرح حضرت بہاءالدین نقش بند ارجمند رحمۃ اللہ علیہ تعالی کا مزار مبارک جو ہے اس نے 75 سال کا تسلط پھر سے توڑ دیا. وہاں حکومتوں نے حالات کو زیر و زبر کیا لیکن وہاں سے اسلام کو نہ نکالا جا سکا. اسلام پھر ایک فصل بن کر کے وہاں سے پیدا ہونے لگ گیا. تو جناب میرا زور اس بات پر تھا کہ اپنی ذوات کے اندر دانش کو بیدار کریں، آپ اپنی عقل کو بیدار کریں، اپنے کنبے، اپنے خاندان، اپنی ذات کو سلیقے والی ذات اور سلیقے والا خاندان بنانے کے لیے ان صوتوں اور ان سرچشموں کو جناب زندہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو کچھ ہماری دانشگاہوں میں اور ہمارے رہنما کر رہے ہیں، اگرچہ میرا شعری ذوق کمزور ہے لیکن مجھے غالب یاد آئے ہیں، انہیں کہا تھا کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، اب کسے رہنما کرے کوئی، کہ اب کس سے بندہ گائیڈنس لے، دور دور تک جہالت کی دبی سیاہیاں اور پردے پڑے ہوئے ہیں. خوفناک حالات یہ ہیں کہ ملک کے جو پرائم منسٹر اور صدر بن جاتے ہیں ان کو اپنے ملک کا نہ حدود دربا پتہ ہے، نہ دار الخلافہ پتہ ہے، نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ کون سا شہر کدھر ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ ایک بہت بڑے صاحب نے ایک سیاسی سے پوچھا تھا کہ یہ فلاں شہر یہ سرحد میں ہے یا پنجاب میں ہے. جس طرح آپ کو یہی معلوم نہیں کہ فلاں شہر سرحد میں ہے یا پنجاب میں ہے، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جناب کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، کہ لاپرواہیاں ذات میں بھی ختم ہونی چاہیے، قومی لحاظ سے بھی ختم ہونی چاہیے اور معاشرتی لحاظ سے بھی ختم ہونی چاہیے، گھریلو لحاظ سے بھی ختم ہونی چاہیے. آقا مولا تاجدار نبوت کی ایک حدیث سنی اور رحمت عالم علیہ السلام کی. پہلے میں نے گفتگو کو شروع کیا عقل کی احادیث سے، اب میں آپ کو حدیث سناؤں محبت کی. حضرت عبد الرحمن بن قرات فرماتے ہیں کہ انا نبی علیہ السلام توضأ یوما، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا ایک دن. فجعل اصحابہ یتمسخون بوضوئہ، تو رسول کریم علیہ السلام کے جتنے صحابہ تھے ان کے وضو کے پانی کو اپنے چہروں پر ملنے لگ گئے. یہ فجعل اصحابہ کے الفاظ غور طلب ہیں، اس لیے کہ یہ اصحاب جمع کا صیغہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کے وضو کا پانی چہرے پر ملنا کسی ایک صحابی کی ٹھڑک نہیں تھی، سب صحابہ کا مسلک تھا. گویا یہ ان کی اجتماعی سوچ تھی، یہ کسی جذباتی دباؤ میں ایسا نہیں کیا جا رہا تھا. فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، یہ جو کام تم کرتے ہو کہ میرے وضو کا پانی چہروں پر مل رہے ہو، کس چیز نے تمہیں برانگیختہ کیا اس پر، کس چیز نے تیار کیا ہے تمہیں کہ تم یہ میرا پانی اپنے چہروں پر مل رہے ہو؟ قالو، صحابہ بولے کہ حب اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول کریم علیہ السلام نے من سرہ ان یحب اللہ و رسول، تم میں سے جس کو پسند ہو کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرے، او یحبہ اللہ و رسولہ، یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے. مانا یہ دونوں طرف سے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو یہ پسند کرتا ہے، خوش ہے اس کو یہ بات کہ وہ اللہ رسول سے پیار کرے اور اللہ رسول اس سے پیار کرے، تو آپ نے فرمایا فلیصدق حدیثا اذا حدثا، تو اپنی بات سچی رکھے جس وقت وہ گفتگو کرے. بل یؤد امانت حضحت منا، اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت ادا کرے. فل یقسن جوار بن جا رہو، تو جو بھی شخص اس کا پڑوسی بنے
تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کو عمل سے باندھا. جناب، میں نے جس رس سے حدیث پڑھی، عشق الہیہ اور عشق رسول بہت بڑی چیز ہے. میں نے کہا ایک ایسا سرچشمہ، ایک ایسا سوتا ہے
کہ جس سے حسین منزلیں قریب ہوتی ہیں. لیکن اس حدیث میں رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی محبت کو اور اللہ کی محبت کو تین اعمال کے ساتھ جوڑا اور فرمایا کہ بات کرو تو سچی، اور جب امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اور تیسری چیز فرمائی کہ پڑوسی تمہارا کوئی بھی بنے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. گویا تین معاشرتی اعمال کے ساتھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کو جوڑ دیا. اب میں سمیٹوں اپنی بات کو کہ میرے خیال میں چار چیزیں ہیں جو انسان کی عملی تربیت میں مدد بھی دیتی ہیں اور انسان پھسل بھی جاتا ہے، بھٹک بھی جاتا ہے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان چار چیزوں کو کام میں لانے کے لیے اپنی فکری قوتوں کے سوتے بیدار کریں. سب سے پہلی چیز جو انسان کی معاون ہوتی ہے وہ اس کے جینیٹک ٹیلنٹس ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہوتی ہے مراد؟ انسان کے اندر کچھ جواہر اللہ نے رکھے ہیں، اس کے جین میں آتے ہیں، یعنی پیدائشی ہوتے ہیں. اسی کو رسول اللہ علیہ السلام نے اگر کوئی آپ سے کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ رہا ہے تو تسلیم کر لو, اگر کوئی آپ کو کہے کہ کسی بندے نے اپنی فطرت بدل دی ہے تو کبھی نہ مانو. آدمی جو ہے وہ اپنی فطرت نہیں بدلا کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان اپنی جین میں لے کے آتا ہے. اس یہ بھی سمجھاتا ہوں. دوسری چیز ہے بچے, ماں اور باپ. ماں باپ بہرحال بچے کی لائف پر اثر انداز ہوتے ہیں. میں نے جمعہ کے خطبہ میں بھی خوشتبی کی تھی, خوشتبی یہ کی تھی کہ ہم ہزارے کے لوگ بہت مشکل سے اگر کوئی کامل استاد مل جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم عین کو ہا ہی پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں عمل کرنا ہے حمل کرنا. یہ عمل کرنے کو حمل کرنا یہ کدھر سے, یہ پورے گوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا ازہارا جو زون ہے اس کی جین میں ہے. یہ بات ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی ہم سے خیال نہیں رکھا جاتا. ہم کشمیر کے لوگ ہیں تو بڑا میرے عزیز ہیں, ماشاء اللہ تو بہت بڑے آدمی ہیں. ایک زمانے جب مجھ سے پڑھتے تھے تو پتہ نہیں, میں دو سال ان پر لگایا, میں نے کہا آپ کہیں کہ پونے دو ہوئے ہیں, یہ کہتے ہیں پانے دو ہوئے ہیں. تو یہ کبھی پونے دو نہیں کہتے تھے, پانے دو 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 ہوئے ہیں. یہ ماں اور باپ جس پر چڑھا دیں نا جی بندے کو, جس چرخے پر, بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں سے اترنا. اور اس سے بھی خوبصورت مثال آپ کو دو, ایک زمانے میں حرم شریف میں گیا تو میں نے سنا کہ یار ایک بندہ ڈیرہ غازی خان کا انہوں نے امام رکھا ہے, لیکن اس کو نماز پڑھانے کی نوبت نہ آئی. تو میں نے ایک دوسرے آدمی سے پوچھا, میں نے سنا ایک ڈیرہ غازی خان کا امام انہوں نے سلیکٹ کیا تھا, بہت بڑا عالم دین, اس نے یار نماز نہیں پڑھائی. وہ کہنے لگا جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھاتے ہوئے پڑھتے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, وہ کہتے ہیں ڈو ڈو چار ہوتے ہیں. ہاں جی, تو وہ دو 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 کو ڈو ڈو پڑھتے. میں نے بتایا کہ ماں اور باپ جو ہیں وہ جناب عالی انسان پر اثر کرتے ہیں. زبانیں ہم جتنی بھی بولتے ہیں, آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کیوں ہم پنجابی کیوں بولتے ہیں, ہم سرائکی کیوں بولتے ہیں, ہم عربی کیوں نہیں بولتے. اس لیے نہیں بولتے کہ ہماری ماں اور ہمارے والد گرامی جو زبان بولتے تھے ان کا اثر ہوا ہے. اب میں آپ سے رک کے کہنے لگا, یہ سیکنڈ فیکٹر ہے انسان کی پرسنالٹی میں. پہلا ہے کہ آپ کیا لے کے آئے ہیں, دوسرا ہے کہ ماں باپ, اور تیسری تیسری چیز ہے ایٹماسفیئر, انسان کا ماحول. اگر آپ کے گھر میں ملازمہ رکھی ہوئی ہے تو آپ کے بچے ملازمہ کی بھی کچھ بولی سیکھ لیں. اگر آپ کے ہاں دودھ بیچنے کے لیے بندہ آتا ہے, آپ کے دروازے پر آتا ہے, تو ممکن ہے کچھ دیر آپ کا بچہ اس دودھ والے کے ساتھ کھڑا ہو تو کچھ اس کی چیزیں ٹرانسفر اس کے اندر ہو جائیں گی. تو اسکول پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں, جو دوست یار جن کے ساتھ آپ کا بچہ کھیلتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے, ان کے ٹرانسفر آف تھاٹس ہوتی ہے. یہ ایک تیسری چیز ہے. اور چوتھی فورسز ہیں, وہ ان کو میں, یہ میری اپنی اصطلاح ہے, میں کہتا ہوں چوتھی فورسز ہیں جو کہ ان تینوں کو چینج کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یعنی استاد ایک فورس ہے. استاد جو ہے نا, اگر جین میں کوئی گندی چیز آئی ہے تو وہ ٹرائی کرے گا یہ بدل جائے، اور ماں باپ جس وقت دیکھیں گے کہ ایٹماسفیئر نے کوئی چیز غلط پیدا کر دی ہے وہ ٹرائی کریں گے کہ یہ ایسا یہ کام نہیں ہونا چاہیے، میرے بچے کے اندر اس طرح نہیں آنے چاہیے. استاد فورس ہے، ماں فورس ہے، باپ فورس ہے، اور میں سمجھتا ہوں سب سے اہم فورس پیر و مرشد ہے انسان کے لیے. یہ کچھ نہ ہے نا، جس پیر کو پسند ہو کہ اس کے مرید سارے ساویاں ٹوپیاں پہنے، آپ دیکھیں گے وہ سبز ٹوپیاں پہنے پہلے ہوئے ہوں گے. جس کو یہ پسند ہے کہ میرے مرید سب امامے باندھے، اس کے سارے مرید جو ہیں وہ سب امامے سب 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 مان لیں گے. پیر کو جو پسند ہے جناب، اس کو میں فورسز سے تعبیر کرتا ہوں. پولیس فورس ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں گاڑی کو بگا کر کے لے جاؤں اور آگے ریڈ نشان لگا ہوا ہے، دیکھا پولیس والا کھڑا ہے، آپ ٹرک بریک مارتے ہیں. حالانکہ طاقت ہے آپ کے پاس، گاڑی آپ کی دوڑتی بھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قانون ایک فورس ہے جو مجھے پکڑ لے گا، مجھ پر جرمانہ لگائے گا یا مجھ پر گرفت کرے گا. یہ چوتھے چیزیں ہیں جس سے انسان کی شخصیت کے اندر جناب چینجز آتی ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں. اب آئیے، سب سے اہم کام یہ ہے کہ آپ خود شناسی کریں کہ اللہ تعالی کی ذات نے آپ کی ذات کے اندر کون سی خوبی ڈالی ہے. یہ اگر آپ نے پہچان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کامیابی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا. یہ کیا چیز ہے؟ مثلا جین میں آپ نے کہا کہ جی پہاڑ بدل سکتے ہیں جناب اور فطرت نہیں بدل سکتی. اب میں چند مثالیں آپ کو دوں گا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. دیکھیں، رسول اللہ علیہ السلام جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے تو ہیجان کا عالم تھا اتنا کہ رحمت عالم علیہ السلام دنیا سے اٹھے، حضرت عمر فاروق نے تلوار برہنہ کر لی اور بے نیام کر کے کہا کہ جس شخص نے کہا مات محمد تو میں اس کی گردن جو ہے وہ تن سے جدا کر دوں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. جس نے حضور رحمت عالم علیہ السلام کے لیے ماتا کا لفظ استعمال کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق ممبر پر چڑھے اور انہوں نے خطبہ پڑھ کے کہا وما محمد اللہ رسول، انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی. اب دیکھیں، منظر ایک ہے، مصیبت ایک ہے، صدمہ ایک ہے، نقصان ایک قسم کا ہے، بندے دو ہیں. ایک کہتا ہے تلوار نکال کر کے کہ میں گردن جدا کر دوں گا، دوسرا کہتا ہے وما محمد اللہ رسول. اچھا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ایک مین آف کرائسس ہے اور وہ شعور کی پیک پر ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جذب و محبت کی پیک پر ہے. دونوں اپنی اپنی چوٹیوں پر کھڑے ہیں. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں عمر جو فطرت سے ٹیلنٹ لے کے آیا تھا وہ یہ ٹیلنٹ تھا کہ جس نے کہا جس نے محمد کو کہا مر گیا ہے میں اس کی گردن جدا کر دوں گا، اور ابو بکر پیٹ سے جو ٹیلنٹ لے کے آیا تھا وہ یہ کہ مصیبت جتنی بھی ہوگی ابو بکر تدبر کا فیصلہ کرے گا. اور ایک نے وہ کیا، دوسرے نے وہ کیا، جناب اس سے کوئی اختلاف نہیں بڑھا، یہ اس کی فطرت تھی، یہ اس کی فطرت تھی. اور میں آپ سے تیسرے نمبر پر مثال دوں گا، یہ کیوں ایسا نہ ہوا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت کعبہ کی چھت پر اذان دینے کی باری آئی تو حضور نے بلال کو کہا کہ تو کعبے کی چھت پر چڑھ، کیا عمر کی آواز میں سہولت نہیں تھی؟ کیا صدیق اکبر کی آواز میں دبدبا نہیں تھا؟ کیا ابو ذر کی آواز میں جو ہے وہ اثر نہیں تھا؟ کیا وجہ تھی کہ بلال کو کہا کہ تو کھڑا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیلنٹ بلال لے کے آیا تھا اور یہ اپنے جین میں لے کے آیا تھا. جو لیڈر ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا اور اہم کام مولانا یہ ہوتا ہے کہ 12 بندے آپ کے ساتھ چلے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں کیا خوبی ہے، اس میں کیا خوبی ہے، اس میں کیا خوبی ہے، اس کے جین میں کیا، اس کے جین میں کیا، اس کے جین میں کیا. اور جس وقت 12 میں خوبیاں تلاش کر کے آپ 12 کے 12 کو استعمال میں لائیں گے تو جناب یہ عظمت سیادت دیکھنی ہو تو محمد عربی ہی کو دیکھ لو نا، کہ جنہوں نے مردم شناسی کا جو جوہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. ہماری تو یہ محرومیاں ہیں کہ ہمارے 10 شاگرد ہیں ان سے بھی واقف نہیں. یہ بھی میں نے ذرا اوکھی مثال دے دی، دو پتر ہیں دو پتروں سے بھی ہم آگاہ نہیں ہیں کہ میرا یہ بیٹا کیا پسند کرتا ہے، میرا یہ بیٹا کیا پسند کرتا ہے. جناب ہماری عادت ہم اس طرح ہم چلتے ہیں، جس طرح ناگ ناگ سے ٹکراتا ہے، سانپ سے ٹکراتا ہے، ہم مسائل کا حل اس طرح کرتے ہیں. لیکن جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں سب سے پہلے تم ٹیلنٹ کا مطالعہ کرو، تمہارے اس بچے میں کیا ہے، تمہارے اس بچے میں کیا ہے، تمہارے اس بچے کی عادت کیا ہے، تمہارے اس بچے کی عادت کیا ہے، یہ کیا پسند کرتا ہے، یہ کیا پسند کرتا ہے، یہ گوبھی پسند کرتا ہے، یہ آلو پسند کرتا ہے. جس وقت آپ ان کی اسٹڈی کر لیں گے اور آپ بجائے ان کے ساتھ تن جائیں، آپ بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ ٹھن جائیں اور انہیں کہیں کہ تو مجھے میری بات مانتا نہیں، میں پیو ہوں یا تو پیو ہے، جناب یہ سنت رسول نہیں ہے. سنت رسول یہ سب کا مطالعہ کر کے سب کے ٹیلنٹ کو یوز کر لینا، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت. میرے خیال میں اگر ان چیزوں کو ہم زیر نظر لائیں اور ہم چھوٹی سطح پر ان کو امپلیمنٹ کرنے لگ جائیں، بہت سارے ہمارے گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں. ہم ہندوستانی مزاج کے لوگ ہیں، ہم تنگ کرنا ہمارا مزاج ہے. مثلاً بچہ ہے تو ایک فطرت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بچے کو ہنساؤ، بچہ ہنسے تو مزہ بڑا آتا ہے. لیکن ہم میں سے ایسی فطرت کے لوگ کہتے ہیں اس کو چٹکی لڑو نا، روئے گا تو پھر مزہ آئے گا نا ہمیں. تو ہم جو ہے نا رلا کر کے ہم اس کو خوش ہوتے ہیں. یہ بھی میں نے فطرتوں کا
اختلاف بتایا، کوئی ہنسا کے خوش ہوتا ہے، کوئی رلا کے خوش ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ بیوی جو ہے ہم اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہنسے کی کس طرح. جو لوگ دوسروں کے خاندان کی تسبیحیں پڑھتے ہیں ان کے خاندانوں کی تسبیحیں پڑھی جاتی ہیں، جو لوگ دوسروں کو گالی گلوچ اور ابیوز کرتے ہیں ان کے خاندانوں کو بھی ابیوز اور گالی گلوچ کی جاتی ہے. میں نے کہا کہ دانا آدمی، عقل مند آدمی جو ہے وہ سب سے پہلے اپنا مطالعہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں دی ہیں اور کیا میرے اندر خامیاں کیا ہیں، میں ان کو ذرا اسٹڈی کر لوں. اور ایک کو میں نے دبانا ہے جو خامیاں خوبیاں جو ہیں ان کو میں کس طرح استعمال میں لا سکتا ہوں. پہلا تھا اس کے بعد جناب ماں اور باپ کی حیثیت سے سوچنا. اب ظاہر ہے آپ اپنے ماں باپ کی دنیا سے اٹھ گئے، ان کے اندر تو کوئی انقلاب وفا نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ آئری زندگی کس مرنے سے گزر رہے ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے اولادیں دی ہیں یا ان کی اولادیں ہوں گی، تو جناب وہ ایک دانشور قائد اور سربراہ خاندان کی حیثیت سے وہ سوچیں کہ وہ کس طرح تدارک کر سکتے ہیں ان لاپرواہیوں کا جو لاپرواہیاں انسان کو قوم کے درخت سے بھی کاٹ دیتی ہیں اور دین کے درخت سے بھی انسان کو دور کر دیتی ہیں اور آہستہ آہستہ انسان ایک بے سلیقہ اور بے ڈھب قسم کا انسان بن جاتا ہے. تیسری چیز ہے میرے بچے، میں نے کہا ماحول تو معلوم ہے، ٹھیک دوستیوں کا انتخاب اور ٹھیک شوقوں کا انتخاب، یہ انسان کے کیریکٹر گرپ ثابت ہو سکتی ہے. کورسز میں بچے اچھے استاد کی قدر اور اس سے استفادہ کے مواقع، اپنے اولاد اور بچوں کو فراہم کرنا، یہ انسان کی زیرکی ہے، انسان کی دانائی ہے. اور دوسری قوموں کی عادت ہے. مثلاً میں آج آپ کو بتاؤں، ایک آج کتاب میں نے پڑھی، اس کتاب میں امریکہ نے 1940 کے اندر ایک سروے کیا اپنی اسکولوں میں، اور اس سروے کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو بچے ہیں وہ چیکن بہت زیادہ کھاتے ہیں، وہ کمروں میں دوڑتے بہت ہیں، کمروں میں گند بہت مچاتے ہیں. اور چوتھی چیز انہوں نے یہ لکھی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ لاپرواہ بہت ہو گئے ہیں، ان میں نشے کی عادت کے اندر وہ آتی جا رہی ہے. یہ 1940 کی رپورٹ تھی. 1940 کے بعد انہوں نے مسلسل اس پر محنت کی کہ یہ چیکن نہ کھائے اور یہ انبیلنسڈ ہو کر کے دوڑے جوڑے نہ، یہ زیادہ ٹاکٹیو نہ ہوں، کس طرح ہم ان پر ویٹ کریں، ان کے اداروں کے ادارے بیٹھ کے انسٹیٹیوشن کے انسٹیٹیوشن بیٹھ گئے کہ ہم کس طرح ان کے تھنک ٹینک جو ہے وہ بیٹھ کے کہ ہم اپنی نسل کا رخ کس طرح بدل سکتے ہیں. اور 2000 میں جس وقت اسی ادارے نے پھر رپورٹ کیا کہ اس وقت امریکی لوگوں میں کیا کیا خامیاں، آپ نے دیکھا کہ نشہ بہت زیادہ آ گیا، ڈرنکنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جنس پرستی ان کے اندر آ گئی ہے، ڈکیتی ان کے اندر آ گئی ہے، چوری ان کے اندر آ گئی ہے، اور جھوٹ کا پرسنٹیج 1940 کی نسبت ان میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ قتل کرنے کو یہ کوئی جرم تصور نہیں کرتے. اس کے لیے ہمیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے صرف آپ کو مثال دی ہے. جناب آپ اپنے گھر کو تجربہ کار بنائیں، آپ اپنی ذات کو تجربہ کار بنائیں، اور پھر آپ سوچیں 1961 میں آپ کیا تھے، 1980 میں آپ کیا تھے، 2000 میں آپ کے اندر کیا ریولیوشن آیا، اور اب اس وقت 2009 میں آپ کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں، کیا آپ بہتری کا سفر کر رہے ہیں یا دن بدن آپ گرتے چلے جا رہے ہیں. جناب اسلام نے لکھا ولل آخرت خیر اللہ کا منل اولا گیا. یہ حضور کی تو شان ہے، لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ مومن کی زندگی جو ہوتی ہے اس کا ہر آنے والا دن پچھلے دن کی ہے، اور رب العالمین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بہتر ہوتا ہے. اگر ہم ایک ایشو بنا کر کے اپنے گھر، اپنے بچوں کی تربیت، اپنی ذات کی تربیت، اپنے افکار کا صحیح کرنا، اس کو اگر ہم ایک مسئلہ بنا کر کے اس کو حل کرنے کی ضرورت پڑیں گے، تو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ہر روز اپنے اندر نئی چینج اور ایک تازہ قسم کی اصلاح کی لہر جو ہے وہ محسوس کرنے لگ جائیں گے. آج اسی پر اتفاق کروں گا. اللہ تعالیٰ میرا کو آپ کا حامی راضی ہو آخری مطالعہ ابھی الحمد للہ رب العالمین.
اللہ یا حبیب اللہ.